سب یہ معرف القرآن کی جو تفسیر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور میرے شہد کی دعاؤں سے شروع کی گئی ہے، آج اس کا پندرہواں سبق ہے، اور دن میں شریف تقاضا یہ تھا کہ یہ دو چھٹیاں جمعہ اور اتوار کچھ حضم نہیں ہو رہی تھیں، دل چاہ رہا تھا کہ اس سلسلے کو مزید ترقی دی جائے، تیزی کے ساتھ کام کیا جائے، تو دل میں یہی آیا کہ اتوار کے دن پہلے تفسیر کا سبق ہو جائے اور اس کے بعد پھر مختصر کا جو بھی اللہ کی توفیق سے ہو بیان ہو جائے۔ تو سورہ واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور گزشتہ آیات میں ہم نے آیت نمبر 75 سے 80 تک تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ خلاصہ تفسیر بیان ہوا تھا، آج اس سے آگے تلاوت ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنة نعیم واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لك من اصحاب الیمین وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
صدق الله مولانا العظيم۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، افبی ہذا الحدیث، اب کیا اس بات میں انتم مدہنون، تم سستی کرتے ہو، وتجعلون رزقکم، اور اپنا حصہ تم یہی بنا لیتے ہو، انکم تکذبون، کہ اس کو جھٹلاتے ہو، فلولا، پھر کیوں نہیں، اذا بلغت الحلقوم، جس وقت جان پہنچے حلق کو، وانتم حین اذن، اور تم اس وقت تنظرون دیکھ رہے ہو، ونحن، اور ہم، اقرب الیہ منکم، اس کے پاس ہیں تم سے زیادہ، ولکن لا تبصرون، پر تم نہیں دیکھتے، فلولا، پھر جو نہیں، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم نہیں ہو کسی کے حکم میں، ترجعونها، ان کنتم غیر مدینین ترجعونها، اگر تم نہیں ہو کسی کے حکم میں تو کیوں نہیں پھیر لیتے اس روح کو، ان کنتم صادقین، اگر وہ تم سچے، فاما ان کان من المقربین، سو جو اگر وہ مردہ ہوا مقرب لوگوں میں، فراح و ریحان، تو راحت ہے اور روزی ہے، وہ جنت نعیم، اور باغ نعمت کا، واما ان کان من اصحاب الیمین، اور جو اگر وہ ہوا داہنے والوں میں، فسلام لک، تو سلامتی پہنچے تجھ کو، من اصحاب الیمین، داہنے والوں سے، واما ان کان من المکذبین الضالین، اور جو اگر وہ ہوا جھٹلانے والوں بہکنے والوں میں سے، فنزل من حمیم، تو مہمانی ہے جلتا پانی، وتصلیۃ جحیم، اور ڈالنا آگ میں. ان هذا لهو حق اليقين, بے شک یہ بات یہی ہے لائق یقین کے. فسبح باسم ربك العظيم, سو بول پاکی اپنے رب کے نام سے جو سب سے بڑا. گزشتہ آیات کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ایک بڑے واقعے کی قسم کھائی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم فرما دینا خود بڑا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی عظیم الشان. پھر اللہ تعالیٰ کی تاکید وہ بڑی, پھر تاکید کی قسم سے وہ اور بڑی, اور جس قسم کو خود اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, کہ یہ تو بڑی قسم ہے, تو پھر اس قسم کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. سو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا اشارہ کیا ہے ستاروں کے ڈوبنے کے موقع کا, کہ صبح کے وقت ستارے غائب ہونے لگتے ہیں, ڈوبنے لگتے ہیں, اس میں ان کا حادث ہونا یعنی فنا ہو جانا اور قدرت الہیہ کا محتاج اور تابع ہونا ثابت ہوا. تو اس واقعے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اس واقعے کی قسم فرما رہے ہیں, اِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمٌ, کہ بے شک یہ قرآن عزت والا ہے. فی کتاب مکنون, کہ ایک پوشیدہ کتاب یہ ہے, لوح محفوظ میں ہے. اور لا يمسه الا المطهرون, اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں. در حقیقت کفار قرآن پاک کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کرتے تھے, اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کہانت ہے, کیونکہ اس زمانے میں کفار پیشنگوئیاں کرنے والوں کے پاس جاتے تھے جن کو کاہن کہتے تھے. تو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کاہن کہا کرتے تھے, اور اسی طرح قرآن پاک کو بھی کہانت کہا کرتے تھے. اور یہ سلسلہ شیطانوں کے ذریعے ہوتا تھا, ان میں بہت سی باتیں جھوٹی اور بہت سی باتیں سچ ثابت ہو جاتی تھیں, تو ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے باعزت اور محفوظ ہونے کے لیے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون, کہ اس کو کوئی نہیں چھوتا, اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں. اس سے مراد خلاصہ تفسیر اور معارف میں ہم نے پڑھا تھا کہ لا یمسہ کی جو ہا ہے یعنی اس کو معنی کس کو, ایک تو لوح محفوظ ہے کہ اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں. تو لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے ایک پوشیدہ کتاب کی طرح, تو اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ لوح محفوظ میں قرآن مجید موجود ہے, محفوظ ہے, اور اس کو پاک لوگ چھو سکتے ہیں یعنی فرشتے جو معصوم ہیں وہ تمام رضائل سے پاک ہیں. لیکن ان کے چھونے کا بھی یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے مضامین وہی فرشتے ہی حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک طرف تو یہ قرآن پاک کی پاکی اور شیطانی جو رسائی ہے اس سے پاکی بیان کی گئی ہے کہ اس کو صرف وہی چھوتے ہیں جو پاکیزہ بنائے گئے ہیں. تو لوح محفوظ کو کیونکہ فرشتے بھی نہیں چھو سکتے, تو یہاں چھونے سے مراد ان کے مضامین قرآن کا مطلع ہونا ہے. دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ ان کو اس کو پاک, اگر اس کو سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کے صحیح سے جو فرشتوں کو دیے جاتے ہیں وحی لانے کے لیے, تو ابھی اس میں یہی بات ہے کہ فرشتے پاک صاف اور معصوم ہیں, تمام رضائل سے پاک ہیں, سو اس کو وہی چھوتے ہیں. اس سے بھی مراد یہی ہے کہ شیطان کی رسائی سے اور برے لوگوں کی رسائی سے قرآن پاک بالکل پاک ہیں. اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دنیا میں جو یہ قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے تو اس کو بھی وہی لوگ چھوتے ہیں. اس سے مراد یہ اشارہ ہے کہ قرآن پاک کو بے وضو یا حالت جنابت یا حیض و نفاس کی حالت میں چھونا جائز نہیں ہے. تو یہ قرآن پاک کے جو ہا اس میں لا یمسہ ہے, اس کی ہا کی یہ تفصیل ہے کہ اس میں تین قسم کی باتیں ہو گئیں, کہ اس سے تینوں مراد ہو سکتی ہیں اور تینوں مرادیں لی بھی جا سکتی ہیں. تو لہذا ہم نے مسائل بیان کر دیے تھے کہ قرآن پاک کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اور کیا کیا اس کے مسائل ہیں, اس کا بیان ہو گئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے تنزیل من رب العالمین, کہ یہ اتارا ہوا ہے پروردگار کے عالم کی طرف سے, یعنی کہ ایسا باعزت ہے, ایسا عزت والا ہے, کیونکہ رب العالمین تمام عالم کا پڑھنے والا ہے, پروردگار ہے, تو اس کا کلام بھی باعزت ہوتا ہے. اب آگے چلیے, خلاصہ تفسیر ان آیات کا جو آج ہم نے تلاوت کی ہے, اور آیت نمبر 81 سے لے کر ہم نے آیت نمبر 96 تک تلاوت کی ہے, وہ اس طرح سے ہے کہ سو جب اس کا منزل من اللہ ہونا ثابت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا, کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو, یعنی اس کو واجب التصدیق نہیں جانتے, اور اس مراہنت سے بڑھ کر یہ کہ تقدیر کو اپنی سزا بنا رہے ہو, اور اس لیے توحید اور وقوع قیامت کا بھی انکار کرتے ہو. سو اگر یہ انکار حق ہے تو جس وقت مرنے کے قریب کسی شخص کی روح حق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت بیٹھے حسرت آلودہ نگاہ سے تکا کرتے ہو, اور ہم اس وقت اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں, یعنی تم سے بھی زیادہ اس شخص کے حال سے واقف ہوتے ہیں, کیونکہ تم سے ظاہری حالت دیکھتے ہو اور ہم اس کی باطنی حالت پر بھی مطلع ہوتے ہیں, لیکن ہمارے اس قرب علمی کو بوجہ اپنے جہل اور کفر کے تم سمجھتے نہیں ہو. تو پھر واقع اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے جیسا تمہارا خیال ہے, تو تم اس روح کو بدن کی طرف کیوں نہیں لوٹا لاتے ہیں جس کی اس وقت تم کو تمنا بھی ہوا کرتی ہے. اگر اس انکار قیامت اور حساب میں تم سچے ہو, مطلب یہ کہ قرآن صادق ہے اور وہ پورے بات یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ناطق ہے, پس مقتضی وقوع محقق ہوا اور مانے کوئی امر ہے نہیں, پس وقوع ثابت ہو گیا, اور اس پر بھی تمہارا انکار اور نفی کیے چلے جانا بدلالت حال اس کو مستلزم ہے کہ گویا تم روح کو اپنے بس میں سمجھتے ہو کہ وہ قیامت میں خدا دوبارہ روح ڈالنا چاہے جیسا کہ مقتضا قرآن کا ہے, مگر ہم نہ ڈالنے دیں گے اور باس نہ ہونے دیں گے, جبھی تو ایسے زور سے نفی کرتے ہو, ورنہ جو اپنے کو عاجز جانے وہ دلائل اور وقوع کے بعد ایسے زور کی بات کیوں کرے. سو اگر تم اپنے بس میں سمجھتے ہو تو ذرا اپنا زور اسی وقت دکھلا دو جبکہ کسی قریب الموت انسان کے بقائے حیات کے متمنی بھی ہوتے ہو, اور دیکھ دیکھ کر رحم بھی آتا ہے, دلگیر بھی ہوتے ہو, اور وہ زور دکھلانا یہ کہ اس روح کو نکلنے نہ دو بدن میں لوٹا دو, جب اس پر بس نہیں کہ روح کو بدن سے نکلنے نہ دو تو اس کو دوبارہ پیدا کرنے سے روکنے پر کیسے تمہارا بس چلے گا, پر ایسے لاطائل دعوے کیوں کیا کرتے ہو. یعنی یہ تو ثابت ہو چکا کہ قیامت اپنے وقت پر ضرور آئے گی, پھر جب قیامت واقع ہوگی تو جس جو شخص مقربین میں سے ہوگا جن کا اوپر ذکر آیا ہے والسابقون الی آخر, اس کے لیے تو راحت ہے اور فراغت کی رضائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے, اور جو شخص داننے والوں میں سے ہوگا جن کا ذکر اوپر آیا ہے واصحاب الیمین کے نام سے, تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے ہر آفت اور خطرے سے امن و امان ہے کہ تو داننے والوں میں سے ہے, اور یہ کہنا خواہ ابتداء ہو اگر فضل یا توبہ کے سبب اول ہی مغفرت ہو جائے, یا انتہاء ہو اگر بعد سزا کے مغفرت ہو, اور یہاں روحوں اور ریحان کا ذکر نہ فرمانا, یعنی اصحاب الیمین کے لیے روحوں اور ریحان کی نعمت کا ذکر نہ فرمانا نفی کے لیے نہیں, یعنی کہ اس کو نہیں ملے گا ایسا نہیں, بلکہ اشارہ اس طرف ہے کہ سابقین سے ان امور میں کم ہوگا, اور جو شخص جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہونا ہوگا, بے شک جو کچھ مذکور ہوا تحقیقی یقینی بات ہے, سو جس کے یہ تصرفات ہیں اپنے اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح و تحمید کیجیے. یہ تفسیر خلاصہ تفسیر رہا اس ان آیات کے, معارف و مسائل ہم کافی حد تک پڑھ چکے ہیں, چند باتیں اس ان آیات سے متعلق ہیں. افبحاذا الحدیث انتم مدھینون, اس کے معنی نرم ہو جانے کے ہیں, اور یہاں پر ان الفاظ سے مراد آیات الہیہ کی تصدیق میں نفاق نرمی سستی یا جھٹلانے کے معنی میں آیا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. سابقہ آیات میں پہلے عقلی دلائل سے جیسے ہم نے ابھی عرض کیا, پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ستاروں کی قسم کھا کر اور ان کے مقہور مغلوب ہونے کی کیفیت کی طرف اشارہ کر کے دو باتیں ثابت کی گئی ہیں. اول یہ کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس میں کسی شیطان اور جن وغیرہ کا کوئی تصرف نہیں ہو سکتا, جو کچھ اس میں ہے وہ حق ہے, دوسرا مسئلہ جو قرآن کے مسائل میں خاص اہمیت رکھتا ہے وہ قیامت کا آنا اور سب مردوں کا زندہ ہو کر رب العزت کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے, اور اس کے آخر میں کفار اور مشرکین کا ان سب دلائل واضحہ کے خلاف قرآن کی حقانیت اور قیامت میں مردوں کے زندہ ہونے سے انکار کا ذکر کیا گیا تھا. قیامت اور مرنے کے بعد زندہ ہونے سے انکار گویا ان کی طرف سے ایک دعویٰ ہے کہ ان کی جان اور روح خود ان کے قبضے میں ہیں اور ان کی اپنی زندگی میں ان کو کچھ بھی دخل ہے, ان کو بھی کچھ دخل ہے. ان کے اس خیال باطل کی تردید کے لیے آیات مذکورہ میں ایک قریب الموت انسان کی مثال دے کر بتلایا کہ جب اس کی روح حج میں پہنچتی ہے اور تم یعنی مرنے والوں کے عزیز قریب دوست احباب سب اس کے حال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بتقاضا محبت و تعلق یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی روح نہ نکلے یہ زندہ رہے, مگر اس وقت بھی سب کو اپنی بیچارگی اور عاجزی کا احساس اور اقرار ہوتا ہے کہ کوئی اس مرنے والے کی جان نہیں بچا سکتا. اس طرح تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہم تمہاری نسبت اس مرنے والے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. قریب ہونے سے مراد اس کے اندرونی اور ظاہری حالات سے واقفیت اور اس پر پوری قدرت ہے, اور فرمایا کہ مگر تم ہمارے اس قرب کو اور مرنے والے کے زیر تصرف ہونے کو آنکھوں سے نہیں دیکھتے. خلاصہ یہ ہے کہ تم سب مل کر اس کی زندگی اور روح کی حفاظت چاہتے ہو مگر تمہاری بات نہیں چلتی. ہم اپنے علم قدرت کے اعتبار سے اس کے زیادہ قریب ہیں, وہ ہمارے زیر تصرف اور مشیت اور حکم کے تابع ہیں. جس لمحے میں اس کی روح نکالنا ہم طے کر چکے ہیں اس کو کوئی بات نہیں کوئی نہیں روک سکتا. اس مثال کو سامنے کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ نہیں کیا جا سکتا اور تم اتنے قوی اور بہادر ہو کہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے باہر ہو تو ذرا اپنی قوت اور قدرت کا امتحان یہی کر کر دیکھو کہ اس مرنے والے کی روح کو نکلنے سے بچا لو یا نکلنے کے بعد اس میں لوٹا دو, اور جب تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی گرفت سے باہر سمجھنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرنا کس قدر بے عقلی کی علامت ہے. فاما ان کان من المقربین, سابقہ آیات میں مختلف دلائل اور مختلف عنوانات سے یہ واضح کر دیا گیا کہ دنیا کی موجودہ زندگی کا ایک روز ختم ہو جانا اور مرنے کے وقت سب عزیزوں دوستوں قریبوں کا عاجز ہو جانا روز مشاہدے میں آتا رہتا ہے. اسی طرح اس کو بھی یقینی سمجھ کر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے, اور حساب کے بعد جزا اور سزا بھی یقینی ہے, اور جزا اور سزا میں کل مخلوق کا تین گروہوں میں تقسیم ہو جانا یہ تفصیل سے بیان ہو چکا ہے. تین گروہ ہو جائیں گے اور ہر ایک کی جزا الگ الگ ہونا جو شروع صورت میں بیان ہو چکا ہے, اس کا اجمال پھر یہاں ذکر کر دیا گیا کہ مرنے کے بعد اگر یہ شخص مقربین یعنی صادقین کے گروہ میں سے ہے تو راحت ہی راحت آرام ہی آرام ہے, اور اگر صادقین مقربین میں نہیں مگر اصحاب الیمین یعنی عام مومنین صالحین میں سے ہے تو بھی جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا, اور اگر تیسرے گروہ یعنی اصحاب شمال کفار و مشرکین میں سے ہوا اللہ اپنی پناہ میں رکھے تو جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے پانی سے اس کو صادقہ پڑے گا. آخر میں ارشاد فرمایا ان هذا لهو الحق اليقين, لهو حق اليقين یعنی یہ جزا و سزا جس کا ذکر اوپر ہوا ہے حق اور بالکل یقینی عمل ہے, اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. فسبح باسم ربك العظيم, ختم سورت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے یعنی اس کی پاکی تمام ان چیزوں سے جو اس کے لائق شان ہیں بیان کرتے رہیے. اس میں نماز کی تسبیحات بھی داخل, خارج نماز کی تسبیحات بھی, اور خود نماز کو بھی بعض اوقات تسبیح سے تعبیر کر دیا جاتا ہے, تو یہ حکم نماز کے اہتمام کا بھی ہو گیا. فسبح باسم ربک العظیم میں نماز کے حکم کا بھی اسی میں اہتمام ہو گیا. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. یہاں تک الحمدللہ سورہ واقعہ مکمل ہوئی, اللہ تعالی قبول فرمائے, اور اس میں جو نصیحتیں اللہ تعالی نے ہمیں فرمائی ہیں اور مرنے کے بعد خاص طور پر دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانے کی جو اللہ تعالی نے خبر دی ہے جو بالکل یقینی ہے, اللہ تعالی اس اعتبار سے ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے.